اللہ تک پہنچنے کی، اللہ کے قریب تک پہنچنے کی، ساتوں آسمان پر چڑھنے کی، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت نہیں دی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس بڑے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو عبودیت ہی سے ذکر کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا ٹکڑا تھے تو اللہ سے جا ملے تو کیا ہوا. کہتے ہیں ایسا، اللہ کا ٹکڑا اللہ سے جا ملا، یہ باقاعدہ لوگوں سے سنا جاتا ہے، ان کی کتاب لکھا جاتا ہے. نہیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، کتنی پاک ذات ہے کہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر کے اور پھر شام لے گیا مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی. کتنی پاک ذات ہے. یہاں بھی عبودیت کے شرف سے آپ کو بخشا. بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا عبد بنا لے اور اس کی عبودیت قبول کر لے تو بہت بڑی عزت اور شرف ہے. جیسے کہتے ہیں منت میں نے کہ خدمت سلطا ہم کنی، منت ازو شناس بخدمت بداشت. یہ احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، احسان تو اس کی طرف سے ہے کہ تمہیں اپنی خدمت میں رکھ رہا ہے. اگر قبول کر لے ہمیں بندے کی حیثیت سے تو ہماری بہت بڑی عزت ہے. بادشاہ کے لیے تو ہزاروں لاکھوں خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمیں قبول کر لیا تو ہماری عزت اس نے کی، ہمیں عزت دی، نہ کہ ہمارا اس کے اوپر احسان ہے کہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں کہتے ہیں منت میں نے کہ خدمت سلطا ہمیں کو نہیں، منت ازو شناس پر خدمت برداشت کر. اس کا احسان سمجھو کہ وہ اپنی خدمت میں تمہیں رکھ رہا ہے. تو یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت. اور اس کا انکار کر کے حقیقت میں ہم اس اقرار کا انکار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو زندگی بھر اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا، اس کو جھٹلا رہے ہیں ہم. کیا پیارے رسول کی ذات سے متعلق یا پیارے رسول کی جناب میں یہ بے ادبی نہیں ہے؟ بہت بڑی بے ادبی ہے حقیقت میں. اسی طرح وہ رسول ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں ہماری طرف، اور اس رسالت کے جلوں میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کا حکم پیارے رسول نے، اللہ رب العزت نے پیارے رسول کے بارے میں ہمیں دیا. پیارے رسول کی عزت کرنا اور آپ کی کا نام آئے تو صلاۃ و سلام پڑھنا، آپ کا کوئی قول آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم ختم کر دینا، عطی اللہ و عطی الرسول کی تفسیر کرنا، یہ ہم مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے. یہ ہے معنی ہمارے اس اقرار کا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہم دعویٰ کریں کہ ہم پیارے رسول کے ماننے والے ہیں. پیارے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کریں یہ بھی، یا یہ کہ کسی غیر کو مقتدا مانے پیارے رسول کی اقتدا کو چھوڑ کر کے، یہ سب اس اقرار کے خلاف پڑے گا. ثم ملیتطیب، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے، اس کے بعد یتخیر من الدعاء اعجبہ، اسے جو اچھی دعا لگے اس کو اختیار کر کے پڑھ لے. ثم ملیتطیب لیتخیر، یہاں لام یہ امر اور آرڈر کا ہے، اور یہ لغت کے اعتبار سے یا عربی کے اعتبار سے یہ ایک آرڈر کا صیغہ ہے. یعنی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اس کے بعد جو اچھی دعا لگے وہ دعا کر لیا کرو. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ دعا کرنا بھی واجب ہے، اگر چھوڑ دیا تو وہ ایک کمی کی اس نے. فیدعو، جو چاہے اچھی دعاؤں میں سے دعا کریں. خیر میرا دعا آ جب ہوں، اس میں ایسے موقع پر اس کی تفسیر وہی کی جائے، کون سی دعائیں لی جائیں. بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو پیارے رسول ایسے موقع پر پڑھا کرتے تھے، جن کا ذکر احادیث میں اور کتابوں میں واضح طور پر ہے، جس میں اللہ میں فطرت المواد و فطرت عذاب القبر و فطرت المسیح الدجال، اسی طرح رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم، اس طرح کی جو دعائیں پیارے رسول پڑھتے تھے اس میں سے جس قدر اچھی سے اچھی دعا ہو وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اب اگر کوئی کہیں میں اپنی زبان ہی میں پڑھنا شروع کریں، نہیں، فرض نمازوں میں آپ اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ دعائے معصورہ یاد کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں. اور اسی طرح نسائی کی روایت میں ہے کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، ہم کہا کرتے تھے تشہد فرض ہونے سے پہلے. اس سے معلوم ہوا کہ تشہد فرض ہے ہر آدمی کے اوپر. تشہد رکن ہے ایک نماز کا. یا یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات پڑھنا واجب اور فرض ہے, اس کے چھوڑنے سے نماز میں نقص آئے گا اور اس کے لیے سجدہ سہو وغیرہ کر ہی کے آدمی کو اس کی تکمیل کر سکتا ہے. لیکن اس روایت کو انہوں نے یہاں پورے طور پر نقل نہیں کی, انہوں نے اصل روایت یہ ہے کہ کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد السلام علی اللہ السلام علینا, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ہم کہا کرتے تھے تشہد فرض ہونے سے پہلے اپنے طور پر اجتہاد کر کے کہ اللہ پر سلامتی ہو اور ہم سب پر سلامتی ہو اور پیارے رسول پر سلامتی ہو اور رسولوں پر سلامتی ہو, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہ کہو, لأن اللہ هو السلام, اللہ تعالیٰ تو خود وہی سلامتی والا ہے, البتہ اس طرح کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو گویا یہ چیز حکم دے کر کے پیارے رسول نے واجب کہا, تحیات پڑھنا واجب ہے, اگر کسی شخص نے اس کو چھوڑا تو اس کی بنا پر اس کی نماز ناقص ہوگی, سجدہ سہو ہو کر کیے بغیر اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی. ولی مسلم, اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے تشہد, التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ, اس میں ان الفاظ کی زیادتی کے ساتھ. یہ بھی الفاظ صحیح ہیں, روایت صحیح ہے. پرانی پہلی روایت میں آیا التحیات للہ والصلوات الطیبات, اس میں التحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ, یہ زیادتی بھی آئی ہے, اس کو زیادہ کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے اور پہلی صورت میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. وعن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاته, قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا, ولم یحمد اللہ, دعا کرنے لگے وہ اور انہوں نے اللہ پر حمد و ثنا نہیں پڑھی, ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے صلات بھی نہیں پڑھی, فقال, تو آپ نے فرمایا عاجل هذا, اس نے جلدی کی, دعا کرنے میں جلدی کی, نماز کے وقت نماز میں ثنا اور صلات پڑھ لینے کے بعد جو دعا کرے گا آدمی وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے, اور اگر صلات اور ثنا چھوڑ دیا, پیارے رسول پر صلات چھوڑ دی, ثنا اللہ کے اوپر چھوڑ دی, تو اس نے جلدی کی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا, ایک بات یہ بھی ہے, یہاں اگر ہم دوسری حدیث سے اس کی تفسیر کریں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقبل لأحدکم استجاب لأحدکم ما لم یعجل, جب تک وہ دعاؤں میں جلدی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, جلدی کر کے چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کی لیکن قبول نہیں ہو رہی تو کیا فائدہ, نہیں اصرار کرتے رہو, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اصرار کرو, ان اللہ لا يقبل عن قلب اللہ غافل, اللہ تعالیٰ غافل اور کھیل کود کرنے والے دل کی بات قبول نہیں کرتا ہے, جو اصرار کرے گا یقیناً اس سے معلوم ہو کہ اس رغبت اس سے زیادہ سے زیادہ ہے. تو یہ بھی مانا لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جلدی کرے گا, جلدی کا ایک لفظ یہ بھی ہے, ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی صلاۃ السلام نہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ جا کر کے اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھ دیں, نہیں ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اللہ پر صلات پڑھیں پھر اس کے بعد پیارے رسول پر سلام, جب بھی آپ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا چلتے پھرتے تو پہلے اللہ پر حمد اور اس کے بعد صلاۃ النبی پھر اس کے بعد دعائیں جس قدر ہوں, یہ ہے پیارے رسول نے جو ادب سکھایا ہے عام دعا کی. ثم دعا ہو کر پیارے رسول نے ان کو بلایا صحابی کو, فقال, آپ نے فرمائی, اذا صلى احدكم, جب کوئی نماز پڑھ لے, فلیبدا بتحمید ربه, تو اپنے رب کی جب کوئی نماز پڑھے فلیبدا بتحمید ربه والصلاة عليه, تو شروع کرے اللہ کے حمد اور ثنا سے, ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھے, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, ثم يدعو بما شاء, پھر جو چاہے دعا کرے, جس چیز کی دعا کرنی چاہے وہ کرے, یہ ہے دعا کا ادب. صلات میں آپ جب دعا کریں گے, پیارے رسول نے فرمایا کہ تشہد میں بیٹھو تو پہلے تحیات پڑھو, یہ ثنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, پھر اس کے بعد سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام، یہ اس حدیث کا پر عمل، اس حدیث جو ذکر ہوئی ہے اس کے اس پر عمل کرنے سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے تحیات پڑھ کر کے اللہ پر اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد پھر السلام علی رسول اللہ یا السلام علیک ایھا النبی اللہم صلی علی محمد پڑھ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لیا تخیر من الدعائیں عجب ہو، تو دونوں حدیثوں پر اس طرح عمل ہو جاتا ہے. عام حالات میں نماز سے باہر اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس کے لیے ادب یہی ہے کہ پہلے الحمد کرے پڑھے، پھر اس کے بعد کوئی بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خلقی محمد الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اس کے بعد کوئی بھی دعا کرے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، تو دعا سے کہ زیادہ قبولیت سے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جس نے اس طرح کیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا. یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے اس طرح کی دعا کی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا. اور ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں قال بشیر بن سعد، بشیر ابن سعد صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک، اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ کے اوپر صلات پڑھیں، تو صلات کا طریقہ کیا ہے، فکیف نصلی علیک؟ آپ نے فرمایا قولو، ثم قال، آپ نے فسکت، پھر آپ چپ رہے، ثم قال، چپ رہے کیوں، فوری طور پر آپ نے جواب نہیں دیا. اس طرح کے بہت سے مواقع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے منقول ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا فوری طور پر پیارے رسول جواب دے دیتے تھے، اور کبھی کبھی آپ انتظار فرماتے تھے، انتظار کرنے کے بعد پھر جواب دیتے تھے. بعض لوگوں کا شرح میں یہ بات کہے گی کہ آپ چپ کیوں رہے، وحی کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا تھا جیرانہ کے موقع پر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تھے، احرام باندھ رہے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھیے اللہ کے رسول، میں نے یہ زعفران زدہ، زعفران سے رنگا ہوا یہ کپڑا پہن رکھا ہے، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے عمرہ کریں گے، کیا کروں؟ پیارے رسول چپ رہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو چھپ نہیں رہتی تھی بات، آپ کے اوپر وحی کا بوجھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے کان کے، آپ کے منہ کے قریب ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہد کے مکھیوں کی مختلف آواز آ رہی ہے، اور آپ پسینے سے ڈوب جاتے تھے. فلما سریہ، یہ حالت ہوئی اور آپ نے ڈھک لیا، جب آپ سے یہ حالت زائل ہوئی تو پیارے رسول نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ پوچھنے والے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں حاضر. آپ نے فرمایا اغسل عنک الخلوق، یہ زعفران دھو لو. پہلے باندھا تھا نادانی میں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر جہالت کی بنا پر کوئی محظور احرام ارتکاب کر رہا ہے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، معلوم ہوتے ہوئے فوراً اس کا ازالہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جس طرح لوگ احرام باندھ رہے ہیں اس طرح عمرہ احرام باندھ کر کے عمرہ کرو. تو کہنے کا مطلب یہاں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، فسکت تھا، آپ کچھ دیر کے لیے چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا قولو، کہو، کس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، والسلام کما عملتم. پیارے رسول فرماتے ہیں والسلام کما عملتم، اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں صلوا علیہ، پیارے رسول پر صلات پڑھو، وسلموا تسلیما، اور آپ پر بار بار سلام پڑھو. تو یہاں صحابی نے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر صلات، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم کیسے صلات پڑھیں؟ آپ نے فرمایا اس طرح پڑھو، والسلام کما علمتم، التحیات میں جس طرح تم سلام سیکھ چکے ہو وہ سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ایک چیز کا اشارہ کر دینا ضروری ہے، تحیات میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پیارے رسول کا کو خطاب مقصود ہے. آپ پیارے رسول کے زندگی ہی میں ایک صحابی اگر پیارے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کیا ان کا مطلب چپکے سے جب پڑھتے تھے پیارے رسول کے پیچھے با آواز نہیں تو السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر کے پیارے رسول کو سنانا تو مقصد تھا نہیں. اور پچھلے صفوں میں جو لوگ پڑھتے تھے ان کا مقصد بھی نہیں تھا کہ پیارے رسول کو سنائیں, لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اس طرح پیارے رسول کے اوپر صلوات پڑھو. جس طرح یہ سنانا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ سن رہے ہیں یا ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں سن کر کے, جس طرح ایک پیارے رسول کے بعد آپ کے اوپر صلوات اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مقصد ہے. اگر آپ اسی لفظ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ پیارے رسول کو آپ سنا رہے ہیں. جس طرح عام آدمیوں کے بارے میں آئے جب وہاں قبر سے گزرو تو کیا کہو, السلام علیکم دار قوم المؤمنین, السلام علیکم یا اہل القبور. وہاں مقصد سنانا نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ کہ وہ سنیں اور وہ جواب دیں, تو یہ سمجھنا غلط ہو جاتا ہے کہ یہاں پیارے رسول کو سنانا اور سمجھانا مقصد تھا. لیکن ایک چیز یہاں یہ بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح روایت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کنا نقول والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی بین اظہرنا, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے پیارے رسول, یا رسول کو مخاطب ہو کر کے ہم کہتے تھے کہ آپ کے اوپر سلام ہو. فلما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, قلنا تو ہم کہا کرتے تھے السلام علی النبی. دیکھیے فرق کرنے لگے, اس سے یہ مقصد نکلا کہ صحابہ کرام گویا یہ سمجھانا چاہتے تھے لوگوں کو, اور یہ چیز پیارے رسول سے لے کر کے انہوں نے بدلی ہوگی یہ دعا, ورنہ اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی معنی نہیں. تو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ پیارے رسول کو زندہ ہے یا پیارے رسول کو سنانا یا مخاطب کرنا مقصد ہے. جب آپ انتقال کر گئے تو ہم کہتے تھے السلام علی النبی, تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آدمی السلام علی النبی کہے تب بھی جائز ہے انشاءاللہ, السلام علیکم ایھا النبی اگر کہے مخاطب کر کے کہ آپ کے اوپر آئے میرے پیارے نبی سلام ہو تب بھی جائز ہے. لیکن یہ تصور یا یہ عقیدہ نہ ہو کہ پیارے رسول ہماری بات سن رہے ہیں یا ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہیں, یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے عقیدے کی چیز اپنی منمانی فہم یا سمجھ سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. والسلام كما امرت وزاد ابن خزیمہ فی فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا, اے پیارے رسول جب اپنی صلات میں اپنی نماز میں ہم آپ کے اوپر صلات پڑھنا چاہے تو کیسے پڑھیں, تو پیارے رسول نے فرمایا قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہم نے کہتے ہوئے سنا, آپ نے فرمایا اذا تشهد احدکم, جب کوئی تشہد پڑھے یا تشہد کرے, فلیستعذ باللہ من اربعین, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے چار چیزوں سے. فلیستعذ باللہ من اربعین, چار چیزوں سے کیا کہے, یقول کہے آدمی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, ومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں, وفتنة المحیا والممات زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. آدمی زندگی میں تو بہت کچھ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے, ہر ایک سمجھتا ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا فتنہ, مرنے کے بعد بھی بہت سے فتنے ہوتے ہیں. آدمی کوئی آدمی زندہ رہتا ہے فتنہ اس کے سامنے دبا رہتا ہے, عجیب ہے یہ بھی, لیکن اس کے مرتے ہی فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح آیا ہے, حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا فتنے آئیں گے, پیارے رسول نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ تو کیا وہ دروازہ اس کا ٹوٹے گا, کہاں وہ دروازہ ٹوٹے گا اور جب ٹوٹے گا بھی تو بند نہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ کون ہے وہ دروازہ, تو کہتے ہیں میں بتاؤں گا نہیں, مجھے معلوم ہے جیسے جانتا ہوں کہ آج کی رات کے بعد کل صبح ہونے والی, اسی طرح وہ بھی معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ فتنہ حضرت عمر کا دروازہ جو تھے حضرت عمر سے بند کیے ہوئے تھے, آپ کے بعد پھر فتنے کا دروازہ امت میں بہت کچھ کھلا, اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال تو آدمی کے مرنے کے بعد بھی بہت سے فتنے ہوتے ہیں, فتنۃ المحیا, اس کی طرف بہت سی غلط باتیں منسوب ہوتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں اس طرح کا, صرف ایک واقعہ کے بارے میں آتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، لیکن روایت وہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ پیارے رسول نے کہیں ان کو صدقہ جمع زکات کا مال جمع کرنے کے لیے بھیجا، وہ آئے واپس آ گئے، جھوٹ بول دیا انہوں نے اور کہا کہ کیا نام ہے ہم گئے اور انہوں نے صدقہ اور زکات دینے سے انکار کر دیا. پیارے رسول نے ان پر فوج کشی کا ارادہ کیا. اسی درمیان آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. یہ قصہ اس آیت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بیان کیا جاتا ہے پیارے رسول کی زندگی میں کسی نے آپ کے اوپر جھوٹ نہیں بولا کہ پیارے رسول نے ایسا کیا ہے، یا جھوٹ بول کر کے اپنا مطلب نہیں نکالا. لیکن آپ کی وفات کے بعد ہزاروں حدیثیں اس طرح کی آئیں جو فتنے کا سبب بنی. بہرحال وہ فطرت من فطرت المحیا و فطرت الممات و من فطرت المسیح الدجال. دجال ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، ابن آدم میں سے ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے ہی میں اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے. تمیم داری مسلم شریف کی روایت ہے، انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ بھلا جزیرے میں ہم لوگ جا رہے تھے. مسلم شریف کی لمبی روایت ہے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، کشتی پر اچانک کشتی ٹوٹی، کوئی دو ایک تختہ پکڑ کر کے ہم لوگ لٹک کر کے کہیں پہنچے تو جزیرے موج کے سہارے جاتے جاتے کسی جزیرے کے سامنے جا کر کے لگی. ہم وہاں اترے، وہاں گئے تو ایک دیر جس کو کہتے ہیں کہ مندر یا اس طرح کی نصارا کا کنیسا تھا، وہاں گزرے تو دیکھا کہ اس میں ایک ایسا جانور بیٹھا ہوا ہے جس کے جسم پر بال ہی بال نظر آتے ہیں. اس کا منہ یا اس کے پیچھے حصے کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے، کدھر منہ ہے یا کدھر اس کا پیچھے کا حصہ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو. اس نے خود پوچھا، ہم لوگ کہا ہم لوگ عرب سے ہیں. تو کہا اچھا ایسا بتاؤ کہ جاؤ وہاں فلاں جگہ ایک آدمی ہے، وہ تمہاری خبروں کا انتظار کر رہا ہے، تم عرب لوگوں کی خبروں کا انتظار کر رہا ہے. گئے تو وہاں اس کو دیکھا، اس کے بعد پھر بٹھا ہوا تھا زنجیروں میں، اور اس نے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو. اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا جو نبی آنے والے تھے ان کی کیا خبر ہے، کہاں نکل گئے ہیں. تو کہا کہ اچھا اگر نکل گئے ہیں تو اب جلد ہی مجھے اس حالت سے چھٹی مل کر کے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں پوری دنیا میں گھوموں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ عین ظہر وہاں فلسطین میں ایک بحیرہ قبریہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا، کہا کہ اس میں پانی بہ رہا ہے. کہا ہاں پانی بہت کچھ بہ رہا ہے ابھی. کیا لوگ اس سے اپنے باغات کو کی سینچائی کرتے ہیں؟ کہا ہاں سینچائی کرتے ہیں. کہتا ہے کہ ہاں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں پانی خشک ہو جائے گا، اس وقت مجھے نکلنے کا موقع ملے گا. اچھا عین ظہر کے بارے میں بتاؤ، اس میں بھی پانی ہے نہیں ہے؟ یہ سب کہہ کے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم مسیح دجال ہیں. اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہو، لیکن نکلنے کا اس کے وقت جو مقرر کیا ہے وہ نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، آپ سے پہلے اترے نکلے گا. اور یہ بھی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں 40 دن کے اندر پوری دنیا کی گشت اس کا گشت لگا لے گا اور لوگوں کو گمراہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت دے دے گا کہ جس کو چاہے گا مار ڈالے گا اور کہے گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جائے گا. خزانے زمین کے اس کے پیچھے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں، اسی طرح خزانے کھنکھناتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں گے. بارش جب کرنا چاہے گا، حکم دے گا بادل کو تو برسنے لگے گا. اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت کچھ بڑا فتنہ لاحق ہوگا. لوگ کمزور عقیدے کے لوگ پھسل جائیں، کہیں گے یہی اللہ ہے. تو اس کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعا فرمانے کا حکم دیا، دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتن سے محفوظ رکھے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سنا، وعلیکم السلام. ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن عرش مبارک پر جا کر جانا کہیں بھی ثابت نہیں. عرش مبارک پر کسی نے نہیں کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں بیان فرمایا ہے فکان خواب قوسین او ادنا، یعنی بہت ہی قریب اللہ تعالیٰ سے ہو کر کے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی، اللہ تعالیٰ مخاطب کیا، اور اللہ اور آپ کے درمیان نور کا پردہ تھا. غیر رسول سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ حل رہے تربت، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور، اللہ تعالیٰ نور ہے، انا اراہو نور، میرے سامنے نور تھا، میں اللہ کو کہاں دیکھوں گا، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں. اور آپ نے شاید اس معنی کا جو بعض لوگ غلط روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنے دائنے پیر رسول کو بیٹھایا، یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں. پیارے رسول صلی اللہ، عرش اللہ کے لیے خاص، اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا، لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں تھی بات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اونچا لے جاتا اور شرف بخش تھا. اس میں نہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی، اللہ تعالیٰ کی منزلت یا رتبے میں کوئی کمی آتی، نہ پیارے رسول کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ ایسا روایات میں صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو نے پیارے رسول کو اپنے دائنے عرش پہ بیٹھایا اور مخاطب کیا، اے میرے پیارے رسول، تیری اور تیری امت کو اور تیرے خاندان کو میں نے ہمیشہ کے لیے بخش دیا، جو چاہے کریں. اس طرح کی جھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں، یہ سب ثابت نہیں ہے. حقیقت میں جیسا کہ آپ نے کہا، عرش مبارک پر جا کر جانا کبھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ غلط عقیدہ ہے. غیب کا عقیدہ بغیر قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوئے عقیدہ غیب کا کسی بھی پردے کی، یعنی جو چیز آدمی کے پہلے زمانے میں گزر چکی ہے یا آنے والی ہے، اس کے بارے میں جب تک صحیح حدیث یا قرآن سے چیز ثابت نہ ہو، بولنا کہنا غلط ہو جاتا ہے. حج مشن میں حج کرنے کے لیے ڈاکٹر آئے ہیں، ان کا حج کرنا جائز یا نہیں؟ جائز نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. صرف جائز کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی خاطر جو شخص حج کے لیے پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کے لیے اس پر حج فرض ہے. اب وہ طاقت ان کو ہوگی کسی طرح بھی آئے، البتہ اگر ان کو یہ حرام کر دیا جاتا ہے، اتنا موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ حج نہ کر سکیں، تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا. لیکن اب یہاں پہنچے اللہ کے گھر میں اور ان کو جانے کا، وہاں احرام باندھ کر کے اپنا کام کرنے کا حق ہے، اس کی اجازت ہے، اس وجہ سے وہ ضرور ان کے اوپر واجب ہو گیا. اگر چھوڑیں گے تو گویا وہ ایک فرض چھوڑ رہے ہیں، پھر کبھی ادا کرنے کا موقع ملے نہ ملے. اس وجہ سے صرف جائز نہیں بلکہ ایک ہی حج ان کے اوپر فرض ہو گیا. شاید آپ اس طرح کی بات کرتے ہو کہ حکومتیں نہ اجازت دیتی ہو کہ نہیں آپ کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کام میں خلل پڑ رہا ہے آپ کے حج سے، چونکہ آپ کام کے لیے آئے ہیں، اس وجہ سے مسئلے کو سوچا جا سکتا ہے. لیکن کام میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے، آدمی احرام کی حالت میں منا میں رہ سکتا ہے، عرفات میں رہ سکتا ہے، حاجیوں کے ساتھ ہی اس کو جب گھومنا رہے گا تو اس کو مکے بیٹھا کر کے 8-9 تاریخ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے بہرحال ہمارے خیال سے یہ کیا نام ہے، انڈسٹریوں کی طرف سے اور سرکاری طور پر ان کو منع نہیں کرتے حج کرنے کی، اس وجہ سے حج کی طاقت ان کو ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. میرے ایک عزیز نے مسئلہ دریافت کیا ہے کہ اس کے والدین، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وراثت میں کچھ جائیداد چھوڑ گئے ہیں، اس کا بٹوارہ ایک بھائی اور تین بہنوں میں کس طرح، ایک بھائی اور تین بہن، یعنی ایک لڑکے اور تین لڑکیاں، تین لڑکیوں کے تین حصے اور ایک لڑکا جو ہے اس کے دو حصے، یعنی پانچ حصے کیے جائیں گے، جس میں سے دو حصے لڑکے کے ہوئے اور تین لڑکیوں میں سے ہر ایک کے ایک ایک حصے. اب کوئی کہے تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے، ایک ہی پیٹ، ایک ہی ماں باپ کے نطفے سے اور ان میں اس طرح فرق کیا جائے، فرق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لڑکی تو جا کر کے کسی کے سر پہ پڑے گی اور وہ اس کے کھانے پینے پہننے کا ذمہ دار ہے. اس کو جو مل رہا ہے باپ کی ورثے سے وہ تو اپنا اس کا خزانہ ہے، اس کو زندگی بھر نہ چھوئے تو شوہر کو حق نہیں کہے گی تم اس میں سے کیوں نہیں خرچ کرو. شوہر کے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ اس کا خرچ اس کے اوپر کرائے. بچہ بےچارا بڑا ہو کر کے شادی کرے گا, الحمدللہ 10-15 بچے ہوں گے, سب کا خرچ اس کو چلانا ہے, تو اس کا تو کم پڑ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ کہنا ان کا ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے, اس وجہ سے اللہ کے افعال اور اقوال پر اعتراض یہ کفر اور کفر اور الہاد کی بات ہے. رمضان المبارک اور حج کے درمیان عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر آدمی یہاں ہے حج اور عمرہ کے رمضان میں حج کرنے کے بعد یہیں بیٹھا ہوا ہے, اس کو حج کی طاقت ہے, حج فرض ہوا. اگر فرض حج اس نے ادا نہیں کیا ہے, زندگی میں ایک بار اس کے اوپر فرض ہوتا ہے حج, اگر اس سے پہلے حج فرض ادا کر لیا ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر اس کا پہلا موقع ہے عمرہ کر لیا, یہیں بیٹھا ہوا ہے, یا یہ کہ عمرے کے بعد جا کر کے آ بھی گیا, تو اس کو بہرحال حج چھوڑنے کا حق نہیں ہے, جی فرض ہو جاتا ہے. یا مدینہ شریف کی زیارت کر کے واپس مکہ آنے والے پر عمرہ واجب ہے. نہیں, عمرہ تو آپ نے پہلے کر لیا, اور جب بھی مکے میں کوئی شروع میں آئے گا عمرے کی غرض سے تو عمرہ واجب ہوا. اس کے بعد اگر عمرہ کر لینے کے بعد حج رمضان کے بعد سے مکے ہی میں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر اور عمرے کی ضرورت نہیں, ایک عمرہ واجب ہو گیا, اب فرض عمرہ حج جو ہے یعنی حج افراد کی شکل میں وعدہ کرے گا. اگر مکہ مدینہ وغیرہ گیا تو دوسری مرتبہ عمرہ کر کے اپنے عمرے کو عمرہ سمجھ کو بھی کر